وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم ابتديتم اهتديتم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین گرامی قدر، محترم بزرگوں، سیرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منزہ مقدس عنوان پر اظہار خیال کا سلسلہ متعدد جمعوں سے جاری ہے. سیرت طیبہ کے مبارک عنوان کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ چند بنیادی اصولی اور ضروری گزارشات کا ذہن میں ہونا از حد ضروری ہے. سیرت سرور کونین اتنا وسیع موضوع اور عنوان ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے. برس کی مختصر اور انتہائی قلیل مدت میں اللہ کے آخری رسول نے قیامت تک آنے والی تمام نسل انسانی اور قیامت تک تمام نسل جن کے لیے دنیاوی اور اخروی زندگی قبر اور آخرت کی زندگی رات اور دن کی زندگی سفر اور حضر کی زندگی دوست اور دشمن کے ساتھ برتاؤ کی زندگی گھریلو زندگی اور گھر کی چہار دیواری سے باہر کی زندگی کو اتنا جامع کر کے بیان کر دیا ہے کہ جس میں کسی بھی لحاظ سے کوئی کمی کوئی نقص باقی نہیں رہا. چودہ صدی کا طویل عرصہ گزر چکا ہے اور ابھی کوئی معلوم نہیں کہ کتنے سال کتنی صدیے قیامت آنے تک مزید گزرے گی. اور 14 صدیوں میں کتنی مخلوق پیدا ہو چکی ہے اس کا کوئی شمار نہیں ہے. اور آئندہ قیامت تک کتنی مخلوق پیدا ہوگی اسے بھی اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کے سوا اس کا شمار بھی اور کسی کو نہیں. برس کی قلیل مدت میں پیغمبر نے اتنے طویل عرصے کے لیے جامع مکمل عیب نقص اور کمزوریوں سے پاک پروگرام اور ایک مکمل ضابطہ حیات عطا کر دیا ہے. اتنی کم مدت میں اتنا وسیع پروگرام پیش کر دینا پیغمبر کا معجزہ ہی ہے. اس کے سوا اس کا کوئی اور نام نہیں رکھا جا سکتا. آج ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے جس نے دل کی گہرائیوں سے صدق دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے سچے دل سے ایمان لایا ہے اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ زندگی کے ہر پہلو میں اس بات کو مد نظر رکھے کہ زندگی کے اس موڑ پر میرے پیغمبر کی ہدایات کیا ہے. انسان یہ ذہن رکھتا ہو کہ زندگی کے کچھ لمحات کی ہدایات تو پیغمبر کی طرف سے ملتی ہے اور کچھ نہیں ملتی, تو گویا یہ انسان بڑے واضح لفظوں میں اسلام کے ناقص ہونے کا اقرار کر رہا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بجائے ایک مکمل پروگرام ماننے کی اسے ناقص تسلیم کر رہا ہے. اور اگر یہ یقین رکھتا ہے کہ میری زندگی کے تمام مسائل کا حل پیغمبر نے پیش کیا ہے, تو پھر اس کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ وہ اپنے زندگی کے تمام مسائل میں تعلیمات نبوی کو سامنے رکھ کے کام کرے، قدم قدم پہ سوچے، لمحہ لمحہ غور کرے کہ میں نے ایک مقدس ذات کا کلمہ پڑھا، اسے رسول مانا ہے، اسے مقتدا رہنما مانا ہے، اور اس کی شفاعت کی امید لیے بیٹھوں، لہذا مجھے وہی کام کرنا چاہیے جو میرے پیغمبر نے فرمایا ہو یا کیا ہو، یا اس کام کی طرف اشارہ کیا ہو، یا ایسا کیا ہو کہ آپ کے سامنے کوئی شخص وہ کام کر رہا تھا اور آپ نے اس پہ خاموشی ظاہر فرمائی. یہ منصب بھی پیغمبر کو حاصل ہے تقریباً. کہ نبی کے سامنے کوئی شخص غلطی کرے تو نبی چپ نہیں رہ سکتا. یہ وجہ ہے کہ امت نے اس بات پہ اجماع کر لیا کہ اگر کوئی شخص نبی کے سامنے ایک کام کر رہا ہے جس کام کا کہ پیغمبر نے حکم نہیں دیا اور پیغمبر نے خود وہ کام کیا بھی نہیں، لیکن ایک شخص نے رسول کے سامنے وہ کام کر لیا ہے اور پیغمبر نے منع بھی نہیں کیا، تو یہ بھی گویا نبی کا حکم تصور ہوگا، یہ دین بن جائے گا، یہ شریعت بنے گی. آپ کی زندگی کے بعد وہ پہلو ہیں جو آپ نے عملاً پیش کیے، یعنی وہ کام خود کیے، بعض وہ ہیں کہ جن کے کرنے کا حکم دیا، بعض وہ بھی ہیں کہ جو کام آپ کے سامنے ہوئے اور آپ نے ان سے ممانعت نہیں فرمائی، روکا نہیں. یہ تمام چیزیں پیغمبر کی سیرت بنیں گی، دین بنے گا، اور اس پہ عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہوگا. اور غالباً میں یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ پھر آپ کی زندگی میں مسائل کی مختلف نوعیتیں ہیں، بعض وہ کام ہیں جنہیں فرض کہا گیا ہے، بعض وہ کام ہیں جنہیں واجب کہا گیا ہے، بعض وہ کام ہیں جنہیں سنت مؤکدہ کہا گیا ہے، اور بعض وہ ہیں جنہیں سنت غیر مؤکدہ کہا گیا ہے، اور بعض وہ ہیں جنہیں مستحب کہا جاتا ہے، بعض وہ ہیں جنہیں مباح کہا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں خاتم الانبیاء کی زندگی سے حاصل کی گئی ہیں. فرض کا بجا لانا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے، اسے چھوڑا نہیں جا سکتا، ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں چھوڑا جا سکتا. واجب کا بجا لانا بھی ہر مومن مسلمان کے لیے ضروری ہے اور اسے بھی نہیں چھوڑا جا سکتا. سنت مؤکدہ مؤکدہ کا معنی ہوتا ہے جس کی تاکید کی گئی ہو. زور دیا گیا اس کام کے کرنے پر، اسے بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. سنت غیر مؤکدہ کہ پیغمبر نے وہ کام کبھی کیا ہو کبھی نہ کیا ہو، اس کو غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے. آج آج بھی وہ افعال جو سنت غیر موقعہ میں آتے ہیں ان کی یہی پوزیشن ہوگی کہ کوئی مسلمان وہ کر لے ٹھیک ہے، نہ کرے تب ٹھیک ہے، وہ کرے گا اجر ملے گا، نہیں کرے گا اجر نہیں ملے گا، لیکن گناہ بھی نہیں ہوگا، جیسے عشاء کی سنتیں، عصر کی سنتیں، انہیں غیر موقعہ کہا جاتا ہے. مباح ہر اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس پر شرع کی جانب سے ممانعت نہ آئی ہو. پھر ممانعت کی بھی دو قسمیں، ایک بظاہر نظر ایسا مباح فعل ہے، مباح کا معنی ہوتا ہے جائز، بظاہر نظر ایک ایسا مباح فعل ہے کہ جس کی واضح طور پر کوئی ممانعت نظر نہیں آتی، ذاتی حیثیت میں اس فعل کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی قباحت، کوئی خرابی بھی نظر نہیں آتی، اور واضح لفظوں میں رسول کی جانب سے، پیغمبر کی جانب سے، اللہ کی جانب سے اس کی کوئی ممانعت بھی نظر نہیں آتی، تو انسان کا بعض اوقات دل چاہتا ہے کہ ممانعت بھی نہیں اور اس فعل میں ذاتی طور پر کوئی خرابی بھی نظر نہیں آتی تو اسے کر لیا جائے. ایسے تمام افعال میں پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ کام اسی نوعیت کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں بھی تھا یا نہیں. اگر تھا تو بے شک ممانعت نہیں کی لیکن کیا بھی تو نہیں، نہیں کیا تو نہ کرنا ہی ممانعت ہے، بے شک واضح طور پہ دلیل نہ ملے لیکن اس کام کا نہ کرنا ہی ممانعت تصور ہوگا. بڑی واضح سی سادہ سی مثال لی دی، آپ جنازہ پڑھتے ہیں، جنازہ کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ کے دل میں خواہش آئی، تڑپ آئی کہ میں اس میت کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لوں، یہ خواہش بظاہر نظر یہ فعل اچھا بھی لگتا ہے، کوئی ظاہری اس میں خرابی نہیں ہے، دعا مانگنی ہے اللہ سے مانگنی ہے اور ایک میت کے لیے مانگنی ہے جو دنیا چھوڑ رہا ہے، اس کے لیے ہمدردی ہے، ظاہر ہے کہ اس میں یہی کہا جائے گا کہ یا اللہ اس کو معاف کر بخش، ظاہر نظر میں اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی بالکل. دل چاہتا ہے کہ کر لیا جائے لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ کام بے نہیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آیا یا نہ. اگر تو اس دور میں کوئی میت نہ ہوئی ہو، کوئی آدمی فوت نہ ہوا ہو اور آج آدمی مرنے شروع ہوئے ہوں، تو پھر آپ بڑی خوشی کے ساتھ قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے کے بعد کہ اس میں کوئی ایسی ہدایات نہیں ہے اور بظاہر نظر اللہ سے دعا ہے، آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ سکتے ہیں. لیکن جب آپ اس طرف نظر کریں گے کہ آدمی فوت ہوئے، آقا نے جنازہ پڑھا، دفن کیا، جنازے میں چار تکبیریں پڑھی، سلام پھیرنے کے بعد جنازہ اٹھا لیا. اب آپ کو دیکھنا لازمی ہوگا کہ کیا آپ نے بعد از جنازہ ہاتھ اٹھائے دعا مانگی یا نہ. اگر مانگی ہے بڑی خوشی سے مانگی ہے, اگر نہیں مانگی تو نہ مانگنا ہی ممانعت تصور ہوگا. کیوں؟ اگر بعد از جنازہ اس دعا کی شرع میں گنجائش ہوتی, اگر بعد از جنازہ یوں ہاتھ اٹھا کے میت کے ساتھ ہمدردی کے اظہار کا شرعی حکم ہوتا تو پیغمبر رحمت للعالمین ہیں کائنات کے ہر انسان سے زیادہ اپنی امت کے لیے نرم و نازک دل رکھنے والے ہیں. آپ سے زیادہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کسی اور فرد کو پیار نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے. اللہ گواہ کر کے کہتا ہوں کہ اپنی ماں, اپنے باپ اور اپنے بھائیوں بہنوں کو بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ اتنی محبت, پیار, شفقت, ہمدردی نہیں جتنی پیغمبر کو اپنی امت کے ساتھ ہمدردی دی. اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ کو دلیل چاہیے تو دماغ کی تمام توانائی صرف کرتے ہوئے غور کیجیے. آپ کو سگا باپ جھڑکے آپ کے چہرے پہ بل آتے ہیں, آپ کو والدہ جھڑکے طبی طور پر آپ کے چہرے کا رخ بدلتا ہے. حالانکہ اتنا قریبی رشتہ ہے, ان کا ادب و احترام بھی بتلایا گیا ہے, ان کے ساتھ آپ کو پیار, محبت اور انس بھی ہے, لیکن پھر بھی ان کی جھڑک سے آپ کی پیشانی پہ بال آئے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ کوئی نازیبا حرکت کر لیں تو باپ کو تمام تر پدری شفقتوں کے باوجود اپنے بیٹے پہ غصہ آتا ہے, کبھی گھر سے نکالتا ہے, کبھی جوتے مارتا ہے, کبھی گالیاں دیتا ہے. شفقت بھی ہے, پیار بھی ہے, لیکن پھر بھی وہ غصے میں آ کے کوئی نہ کوئی کارروائی ضرور کر ڈالتا ہے اتنے قریبی رشتے کے باوجود. لیکن اس کے برعکس خاتم الانبیاء کو طیف کی وادیوں میں کافر پتھروں سے چوٹتے ہیں. جسمی اطار لو لہان ہے, اور عین اسی حالت میں جبریل آ کے عرض کرتے ہیں آقا اجازت ہے کہ اس نسل کو مٹا دیا جائے. ذرا توجہ کیجئے پیغمبر کا لہجہ اس وقت کیا ہے. جبریل عرض کرتے ہیں آقا اجازت ہے کہ یہ نسل مٹ جائے, اس کا بیج ختم کر دیا جائے. تو آمنہ کے لخت جگر نے, امام الکونین نے, سرور دو عالم نے, سرور کونین نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ پوچھتے کیوں ہو, برباد کر دو. نہیں, جواب میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ ٹھہر جائیے, اس خالق سے تو بات کر لینے دیجئے کہ جس نے یہ اعلان کیا تھا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. پھر دامن پھیلا دیا, درخواست کی, آرزو کی, اللہم ہد قومی فانہم لا یعلمون, اللہ یہ قوم مجھے نہیں جانتی, میں کیا ہوں, میں اس کے لیے بد دعا نہیں کرتا, تو اسے ہدایت دے دے. نبی کی زبان پہ بد دعا کے لفظ نہیں آئے. مزید غور کیجیے, روایات میں یہ بھی ہے کہ آقا فرماتے ہیں اللہ اگر کبھی میری زبان سے بتقاضا بشریت کسی کے لیے بد دعا نکل جائے تو قبول نہیں کرنا. حد ہو گئی شفقت کی,
حد ہو گئی امت کے ساتھ پیار کی. قربانی کا دن آتا ہے آپ دمبا ذبح کرتے ہیں تو جہاں اپنے لیے کیا وہاں ایسا دمبا بھی ذبح کیا جس کے لیے فرما دیا عرض کر دیا اللہ اس قربانی کو میری امت کی طرف سے قبول کر لے. تو جس پیغمبر کے قلب و جگر میں امت کے لیے یہ جذبات ہوں, اتنا پیار ہو, اتنا انس ہو, جب اس رسول نے جنازے کے بعد میت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے تو پتا چل گیا کہ نہ اٹھانا ہی میت کے لیے فائدہ مند تھا. بعد از جنازہ دعا نہ مانگنا ہی اس میت کے لیے مفید تھا. حکمت کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے, یہ رسول جانتا ہے. مجھے اور آپ کو ان دینی مسائل میں مداخلت کا حق نہیں ہے. آپ کی عقل ہزار بار کہے گی کہ جی دعا مانگنے میں کیا حرج ہے, آپ کا فہم ہزار بار کہے گا وہ جی اللہ سے مانگنے میں کیا حرج ہے, لیکن بات آپ کی عقل کی نہیں, بات پیغمبر اور پیغمبر پہ آنے والی وحی کی ہے. آپ کی عقل تو اور بھی بہت کچھ کہے گی لیکن دین عقل کے تابع نہیں, عقل دین کے تابع ہے. تو میں نے عرض یہ کیا کہ بعض وہ مباحثل ہیں کہ جن کو ظاہری نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کر لینے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا, لیکن پھر ان میں دیکھا جائے گا کہ یہی کام بے عیب نہیں. اسی طرح کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں تھا یا نہ, اگر نہیں تھا اور کوئی قرآن و حدیث میں ممانعت کی دلیل بھی نہیں ملتی تو بڑی خوشی سے کر لیجئے, کوئی حرج نہیں, غیر ضروری سمجھ کے کر لیجئے, دین سمجھ کے نہیں, غیر ضروری سمجھ کے کہ چلو ہو گیا تب کوئی نہیں, نہ ہوا تب کوئی نہیں, تو کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر بے عین ہی وہی فعل پیغمبر کی زندگی میں موجودگی میں موجود ہے اور آپ نے وہ کام نہیں کیا تو آپ کا نہ کرنا ہی ممانعت ہے. جس کے لیے میں نے یہ مثال دی کہ جنازے آپ نے پڑھے, چار تکبیروں کے بعد سلام پھیرا, جنازہ اٹھا لیا, ہاتھ نہیں اٹھائے, دعا نہیں مانگی, پتا چل گیا کہ یہ وہ فعل ہے کہ بظاہر کہیں ممانعت نظر نہیں آتی, نہ قرآن میں نہ حدیث میں, لیکن یہ نظر ضرور آتا ہے کہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے, یہ اس کے لیے کافی ہے کہ اب بھی نہیں اٹھانے, یہی دلیل کافی. تو اس طرز کے ساتھ جب آپ آقا کی زندگی کو پڑھیں گے, اس کا مطالعہ کریں گے, غور کریں گے, تو آپ کی زندگی میں سے بہت ساری وہ رسومات, بہت سارے وہ نظریات اور عقائد کا صفایا ہو جائے گا جن پر پتہ نہیں ایک عرصہ سے امت لڑ رہی ہے, جن پر بلا وجہ نزاع ہے, بس تمیز اور جھگڑا جاری ہے. منٹ نہیں لگے گا ان مسائل کے گویا مٹا دینے میں جب آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعے کا یہ انداز رکھیں کہ میں نے وہ کام کرنا ہے جو آقا نے کیا, وہ نہیں کرنا جو آقا نے نہیں کیا. ہاں ایک نئی چیز آپ کے سامنے آئی ہے جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں سرے سے پیدا ہی نہیں ہوئی تھی. آج آپ اور اس میں اجتہاد کیجئے, غور کیجئے, اگر قرآن و حدیث میں اس کی کوئی واضح ممانعت نہیں ہے تو اس کو غیر ضروری سمجھ کے, ضروری پھر بھی نہیں سمجھنا, کیونکہ ضروری وہی چیز سمجھی جاتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو. کسی اور شخص کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ کسی غیر ضروری مسئلے کو ضروری بنا کے امت کے گلے میں ڈال دے. ہاں غیر ضروری سمجھ کے اس کو کر لیجئے, لیکن یہ اس فعل کو غیر ضروری سمجھ کے کر لینا ہے کہ جو فعل آقا کے زمانہ میں نہ ہو. اگر اس زمانہ میں بھی ہے نہیں وہ فعل موجود ہے, پایا جاتا ہے, پھر آپ پابند ہیں کہ آپ دیکھیں کہ میرے رسول نے اس طرح کیا یا نہیں, فرمایا یا نہیں فرمایا, منع کیا یا نہیں منع کیا. واضح ممانعت ہے تو بڑی آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی, واضح ممانعت نہیں ہے اور آپ نے کیا بھی نہیں تو آپ بھی اس کو نہیں کر سکتے. ایک اور مثال لیجیے. آقا دو عالم دنیا چھوڑ گئے, قرآن کریم جمع نہیں تھا ایک جگہ, صحابہ کرام کے سینوں میں محفوظ تھا. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے بار ہار یہ عرض کیے کہ اگر پیغمبر کی جماعت کا تحفظ نہ کیا جائے تو آپ قرآن تک کو ثابت نہیں کر سکتے. کیوں؟ جب آقا نے دنیا چھوڑی ہے تو قرآن تو صحابہ کے سینوں میں تھا. اگر وہ سینے محفوظ, وہ سینے پاک, مقدس اور منزہ نہ مانے جائیں تو قرآن پہ اعتبار کیسے آئے گا کہ یہ وحی الہی ہے؟ ان کو ماننا ضروری ہے, تب جا کے یقین آئے گا کہ انہوں نے نبی سے سن کے اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور آگے اس کو ایک جگہ جمع کر کے امت تک پہنچایا. صحابہ کے سینوں میں تھا. آقا دو عالم کے بعد جہاد شروع ہوئے اور ان غزوات میں کئی قاری, کئی وہ صحابی رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ اس طرح اگر ایک ایک کر کے قرآن کے حافظ ختم ہو گئے تو قرآن امت تک کیسے پہنچے گا؟ یہ تو سینوں میں محفوظ ہے. جب وہ سینہ دنیا میں نہیں ہوگا تو قرآن کیسے پہنچ سکے گا؟ رہ گئی سیدنا صدیق اکبر جو پیغمبر کے بلا فصل جانشین تھے, عرض کیا کہ قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع کر دیجیے. جواب میں صدیق اکبر کہتے ہیں, ذرا غور کرنا, فرماتے ہیں عمر میں یہ کام نہیں کروں گا. کیوں؟ فرمایا آقا نے نہیں کیا. جمع قرآن کرنا ہے, ذرا غور کیجئے. آپ تو بڑی گندی رسومات کے لیے دلائل دیتے پھر رہے ہیں نا کہ اس کے کر لینے میں حرج کیا ہے. پیغمبر کا بلا فصل جانشین, پیغمبر کا رفیق خار, رفیق مزار, اور وہ صحابی کے جس کی صحابیت کے لیے قرآن میں نص آئی ہے, اور وہ صحابی کے جس کے لیے 14 صدی کے فقہا نے لکھا کہ وہ شخص ہر صورت کافر ہے جو ابو بکر کو صحابی رسول نہ مانتا ہو. اور دلیل کے لیے یہ آیت پیش کی ہے, ثانیۃ اثنین فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. یہ لصاحبہ کا لفظ ابو بکر کے لیے آیا ہے اور یہ نص ہے اس بات کے لیے کہ ابو بکر پیغمبر کا صحابی ہے. جو اب نہیں مانے گا گویا وہ اس نص کا منکر ہے, اور نص کے منکر کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا. اس درجے کا صحابی ہے وہ. وہ جواب دیتے ہیں فاروق اعظم کو کہ عمر میں یہ کام نہیں کروں گا. کیوں؟ آقا نے نہیں کیا. جمع قرآن کرنا ہے, اللہ کی وحی کو کتابی شکل دینا ہے, لیکن صدیق کا دماغ, صدیق کا عشق, صدیق کا ذہن, اور اس وقت پوری قرہ ارض پر مسلمانوں کا نمائندہ, پوری قرہ ارض پر, اس وقت پوری قرہ ارض پر امت مسلمہ کا امام, مقتدی, رہنما اور پیغمبر کا بلا فصل خلیفہ, نبی کا سب سے بڑا صحابی, اور اس درجے پہ فائز کہ جس درجے کو نبوت بیان کرتے ہوئے اعلان کر گئی ہے, افضل البشر بعد الانبیاء, انبیاء کے بعد اگر کوئی اس کائنات میں ساری مخلوق سے بڑا ہے تو ابو بکر ہے. انبیاء کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی سب سے اعلیٰ ہے تو ابو بکر ہے. انبیاء کے بعد اگر اس کائنات میں سب سے کوئی اونچا ہے تو ابو بکر ہے. جہاں پیغمبر نے یہ فرمایا وہاں صحابہ نے ابو بکر کے ہاتھ پر بلا اختلاف بیٹھ کر کے اس کے پیچھے نماز پڑھ کے اس بات پہ مہر لگا دی کہ امام الکونین کے بعد اور دیگر انبیاء کے بعد اس قرآن عرض پر, اس زمین پر اور اس آسمان کے نیچے اگر کوئی مقدس ہے, منصہ ہے, مطہر ہے, اعلیٰ ہے, افضل ہے, اتقی ہے, اطیب ہے, اسکا ہے, عالم ہے, تو وہ ابو بکر ہے.
تکبیر اللہ اکبر.
وہ جواب میں کہتے ہیں عمر میں قرآن جمع نہیں کرتا. کیا عجیب سوچ ہے, کیا عجیب انداز ہے, کیوں جمع نہیں کرتے؟ ایک صحابی کہنے والے ہیں جمع کیجئے, اور دوسرا صحابی کہتا ہے کہ نہیں جمع نہیں کرتا. کہنے والا چھوٹے درجے کا ہے, انکار کرنے والا بڑے درجے کا ہے. جمع قرآن کرنا ہے, کتنا مبارک فعل ہے, کتنا مقدس کام ہے. فاروق پوچھتے ہیں کہ کیوں جمع نہیں کرتے, جواب ملتا ہے کہ پیغمبر نے نہیں کیا, جو کام رسول نے نہیں کیا صدیق سے وہ نہیں ہو سکتا. فاروق اعظم فوراً سمجھ گئے, بھانپ گئے, مسئلہ ذہن میں آ گیا. عرض کیا آقا قبلہ اس کام کے نہ کرنے کے لیے تو آپ پابندی کریں کہ جس کام کے محرکات آقا کے زمانہ میں موجود ہوں اور پھر وہ نہ کریں تو بے شک نہ کیجئے. آقا قرآن کو کتابی شکل میں جمع کروا نہیں سکتے تھے, کیوں؟ اس وقت تو وہی اتر رہی تھی, اس وقت تو کچھ آیتیں منسوخ ہو رہی تھیں, ان کی جگہ دوسرے احکام آ رہے تھے, اس لیے اس وقت تو کتابی شکل میں مدون کر کے پھیلایا نہیں جا سکتا تھا. یہ وجہ تھی جس کی بنا پر پیغمبر نے جمع نہ کیا. آج وہی کا دروازہ بند ہے, نہ کوئی آیت منسوخ ہوگی, نہ کسی زیر و زبر کو بدلا جا سکے گا. نبی نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ اس وقت یہ کام ہو نہیں سکتا تھا, آج وجہ نئی پیش آ گئی ہے, لہذا آپ کو جمع کرنا پڑے گا ورنہ قرآن صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. جب فاروق نے یہ دلیل پیش کی تو ابو بکر کے ذہن میں بھی بات آئی کہ واقعی یہ بدعت کی زد میں نہیں آتا, فوراً حکم دے دیا کہ جمع کر دیجیے. دین ایسے نہیں آپ تک پہنچ گیا, اس پہ محنت لگی ہے, اس پہ صحابہ کی سوچیں, صحابہ کا دماغ, اس کے پیغمبر کی تربیت یافتہ جماعت کے عقل نے تمام طاقتیں صرف کی ہیں, اور ایک ایک زیر زبر مد شد شوشے تک دین کی حفاظت کی ہے, اس میں کمی بیشی کا سوچا تک نہیں. تو گویا دلیل یہ سامنے آ گئی کہ کوئی ایسا فعل کہ جس کے اسباب اور محرکات آقا کے زمانہ میں موجود ہوں اور پھر آقا وہ کام نہ کرے تو وہ کام چاہے کتنا ہی مقدس ہو وہ نہیں کیا جائے گا, اور اگر اس کے محرکات موجود نہ ہوں اور کام نئی صورت میں سامنے آئے پھر اس پہ غور ہوگا, اجتہاد ہوگا اور اس کام کو کر لیا جائے گا. حالانکہ اگر یہ دلیل فاروق اعظم نہ بھی دیتے, اگر یہ دلیل عمر نہ بھی لاتے, تب بھی ایک اور دلیل صحابہ کے پاس موجود تھی اس طرح قرآن کو کتابی شکل میں لانے کی, اور وہ دلیل یہ تھی کہ آقا ہی اعلان کر گئے ہیں, اصحابی کن نجوم بے یہ مقتدی تم اہتدی تم, آقا ارشاد فرما گئے ہیں کہ میرے بعد صحابہ کی اتباع کی جائے, آقا ہی تو فرما گئے ہیں کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین, کہ تمہیں میری سنت پہ چلنا ہوگا اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پہ چلنا ہوگا. تو گویا اس دلیل سے بھی جو کام صحابہ کریں گے وہ کام دین ہوگا, وہ کام پیغمبر کی شریعت ہوگی, وہ کام نبی کی سنت شمار ہوگی. لیکن صحابہ کی احتیاط کا اندازہ لگائیے کہ انہوں نے اس سے بھی قطع نظر کرتے ہوئے براہ راست یہ دیکھا کہ آقا نے کون سا کام کیا ہے اور کون سا کام نہیں کیا, کس کام کے کرنے کا حکم دیے اور کس کام کے کرنے کا حکم نہیں دیا, کون سا وہ فعل تھا جو آقا کے سامنے ہوا اور آپ نے منع نہیں کیا. چنانچہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے آقا جو عالم نے ساری زندگی شلوار نہیں پہنی, ایک مسئلہ ہے باقاعدہ, اور بعض روایات میں موجود ہے کہ نہیں پہنی, لیکن آپ کے سامنے پجامہ شلوار پہنی گئی اور آپ نے پہننے والوں کو منع نہ کیا، دلیل بن گئی کہ اس کا پہننا جائز ہے، روا ہے. اگر اس میں کوئی کمی ہوتی آقا منع کر دیتے کہ ایسا مت کیجیے. ایسا وہ فعل جو خود نہ کیا ہو لیکن آپ کے سامنے کسی صحابی نے کر لیا ہو اور آپ نے اس کو منع نہ کیا ہو تو وہ کام جائز ہو جائے گا. توجہ فرمائیے ذرا، خوشی کا دن ہے، کچھ بچیاں دف بجا رہی ہیں، حضرت ابو بکر آئے، رنجش کا اظہار کیا کہ یہ کیا ہے. امام الکونین نے فرمایا کچھ نہ کہیے، خوشی کا دن ہے. صحابی کے ذہن میں بات آئی کہ یہ نہ ہو، رسالت مآب نے منع کر دیا، خوشی کا دن ہے کچھ نہ کہیے. اس سے سبق مل گیا کہ دف کا بجانا جائز ہے. سامعین محترم، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ زندگی کے تمام پہلوؤں کو صاف کرتی ہے، اور بعض اوقات اس میں یہ موڑ بھی آتا ہے. بلکہ ہر وقت سمجھیے کہ انسان اپنی عقل فہم ساری کی ساری ایک پاسے رکھ چھوڑے، اس کی سمجھ میں نہ آئے نہ آئے، لیکن اگر دین ہے تو کرنا پڑے گا. چنانچہ فاروق اعظم بیت اللہ کا طواف کر رہے، بات ذہن میں آئی، دماغ میرا آپ کا نہیں، دماغ فاروق اعظم کہے، اور فاروق اعظم بھی وہ کہ جن کے لیے خود نبوت اعلان کرے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی آ سکتا تو عمر نبی بنتا، وہ دماغ ہے. وہ طواف کرتے، حضرت اسود کو چومنے کا وقت آیا تو رک گئے، چند لمحات سکوت کرنے کے بعد چوم لیا اور فرمایا کہ نہ چومتا عمر کبھی. کیوں؟ پتھر ہے تیرے اندر، کیا ہے تجھے چومنا کیا مانا؟ سوچ دیکھیے صحابی رسول کی، پتھر ہی ہے نا، نہ چومتا عمر، عمر کی عقل نہیں مانتی تجھے چوما جائے، لیکن چوم رہا ہوں کہ نبوت نے چوما ہے. سبق دیا کہ دین باز عقل کا نام نہیں، دین عقل کو پیغمبر کے تابع کر دینے کا نام ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ پیغمبر کی سیرت طیبہ کو اس انداز میں پڑھیے اور اپنے ماحول اور معاشرے سے ان تمام بدعات اور رسومات کا کلا کما کیجیے، کلا کما کیجیے کہ جو دین کا لبادہ اوڑھ کر ہمارے ماحول میں، ہماری برادریوں میں، ہماری جماعت میں گھس آئی ہے. ہر قدم پہ سوچئے کہ یہ کام میرے رسول نے کیا نہیں کیا، اس سے منع کیا، منع نہیں کیا تو کیا اس وقت اس کے محرکات موجود تھے، تھے تو کیوں نہیں کیا. اسی مفہوم کو سمجھنے کے لیے ایک قدم اور آگے بڑھا لیجیے. عید کا دن ہے، ایک شخص عیدگاہ میں نفل پڑھ رہا ہے، حضرت علی آئے پھیر گئے، اس نے سلام پھیرا تو لمبی چوڑی تقریر نہیں جھاڑی، بڑے سادہ لفظوں میں کہہ دیا یہ نماز تجھے جہنم لے جائے گی، بڑے سادہ لفظوں. وہ کانپ اٹھا کہ علی جیسا انسان میری نماز کو کہہ رہا کہ یہ نماز تجھے جہنم لے جائے گی، کانپ گیا. کہتا علی اللہ کو سجدہ کرنا جہنم لے جائے گا. آج بھی کہتے ہیں نا لوگ کہ جنازے کے بعد میت کے لیے دعا کرنا یارو جہنم لے جائے گا. نہیں سمجھ آئی آپ کو میں نے کیا کہا؟ یار مولوی کا دماغ خراب ہے، پاگل، دعا مانگی اللہ سے، کہتا ہے یار یہ بدعت ہے جہنم میں لے جائے، کیا کہتا ہے پاگل. یہی سوچ آئی، کہتا علی کیا کہتے ہو، سجدہ جہنم لے جائے گا؟ اللہ کو سجدہ، اللہ کے سامنے رکوع کرنا جہنم میں لے جائے گا؟ اللہ کے سامنے سجدے میں سبحان ربی العلیٰ کہنا جہنم لے جائے گا؟ علی پیغمبر کا تربیت یافتہ ہے، اس کے پاؤں مضبوط ہیں، اس کی تعلیم مضبوط ہے، اس کے قلب و جگر کو پیغمبر نے صاف پاک اور منزہ کیے، فرمایا جگرتے کیوں ہو، یہ نماز جہنم میں لے جائے گی، تجھے یہی سجدہ جہنم لے جائے گا، پھر اس میں نرمی آئی، پوچھا حضرت کیوں، فرمایا یہ نماز عید والے دن عید سے پہلے عیدگاہ میں میرے پیغمبر نے نہیں پڑھی، آئے ہائے کیا کمال ہے، اندازہ لگائیے صحابہ نے دین کو محفوظ کیسے کیا ہے، دین امت تک پہنچایا کیسے ہے، تو وہ شخص جواب میں کہتا ہے کہ چلو پیغمبر نے نہیں پڑھی تو ہے تو نماز، توجہ نہیں ہے شاید آپ کی میری طرف، نہیں پڑھی پیغمبر نے تو ہے تو نماز عبادت ہے نا، فرمایا اچھا تو میرے رسول سے زیادہ نیک ہے، کتنی ضرب کاری لگائی ہے حیدر کرار نے، فرمایا تو پیغمبر سے زیادہ صالح، تو پیغمبر سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، اگر یہ عبادت ہوتی میرا رسول ضرور کرتا، جب پیغمبر نے نہیں کیا تو یہ عبادت نہیں ہے، نہیں پڑھنے دی وہ نماز، اسی طرح حضرت ابن مسعود کے سامنے رضی اللہ عنہ چند لوگ مسجد میں بیٹھے اونچی اونچی آواز میں ذکر کر رہے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود آئے، فرمایا نکالو ان بتیوں کو مسجد سے، وہ کہنے لگو ذکر کر رہے ہیں، فرمایا یہ ذکر اس انداز کے ساتھ نہ میرے پیغمبر نے کیا نہ پیغمبر کی جماعت نے کیا، تم ان سے زیادہ نیک زیادہ صالح زیادہ متقی و پرہیزگار نہیں ہو، نہیں کرنے دوں گا، یہ ہے دین کو محفوظ رکھنے کا طریقہ کار، قدم قدم پہ دین کو محفوظ کیا جائے، اگر اس طرح علماء امت دین کی حفاظت نہ کرتے آج آپ کا حشر بری ہوتا جو تورات و انجیل کا ہو چکا ہے، آج اسی طرح دین بدل گیا ہوتا، لیکن علماء امت علماء حق نے صحابہ کرام اور پیغمبر کے اقوال و ارشادات اور سنت کو محفوظ کیا، اور جہاں کہیں ایک رتی بھر بھی کمی بیشی ہوتی نظر آئی فوراً ٹوکا روک دیا، سامعین محترم میں چاہتا یہ ہوں کہ اسی انداز کے ساتھ میں آپ کے سامنے آقا دو عالم کی سیرت لاؤں، اور آپ ان واقعات و حالات کو سننے کے بعد اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنے ماحول اور معاشرے کو پاک اور صاف کریں، بدعات اور رسومات کی جگہ سنت آئے اور ان بدعات اور رسومات کا کلا کم ہو، اور اس پیغمبر کی سنت پہ ہم چلنے لگ جائیں جس کو اپنی امت کے ساتھ اتنا پیار تھا، جو میں نے پہلے بیان کیا کہ طیف میں گئے پتھر پڑے مار پڑی ظلم ہوا، جبریل عرض کرتے ہیں مٹا دیا جائے اس نسل کو، قابل غور اور قابل توجہ عمل ہے پیغمبر کا، مٹا دیا جائے اس نسل کو برباد کر دیا جائے، جبریل عرض کر رہے ہیں اور آقا فرماتے ہیں نہیں اللہ سے پوچھتا ہوں جس نے رحمت للعالمین بنایا، اللہ سے پوچھا تو کیا کہ اللہ مٹا نہیں، اتنے ظلم و تشدد کے بعد بھی پیغمبر کے جذبات کیے ہیں اور وہ بھی کافروں کے لیے کہ اللہ مٹا نہیں، ساتھ ہی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ آقا دو عالم نے یہ فرمایا اللہ ہو سکتا ہے کہ اسی کافر نسل سے کوئی بندہ آج نہیں کل سے ہی کھڑا ہو جائے جو تیری وحدت کا علم بلند کرے، میرا مقصد تیری الوہیت تیری وحدت اور کبریائی کو عام کرنا ہے، ہو سکتا ہے کہ کل کوئی ایسا آ جائے مٹا نہیں، اور پھر ایسا ایک نہیں کئی آئے، میں ایک کی بات کرتا ہوں تاکہ بات آسانی کے ساتھ ذہن میں بیٹھے، آقا نے مکہ فتح کر لیا، ابو جہل کا بیٹا مکہ فتح ہوتے دیکھ کر اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہے، غور کرتا ہے، سوچتا ہے اگر مکہ میں رہتا ہوں تو دو ہی طریقے ہیں، یا پیغمبر کا امتی بن کے، صحابی بن کے، نوکر اور غلام بن کے رہوں، ایمان لا کے رہوں، اور یا یہ ہے کہ ذمی بن کے زندگی گزاروں۔ یہ دو طریقے تو ہیں مکہ میں رہنے کے، اور یا یہ طریقہ ہے کہ مکہ چھوڑ دیا جائے۔ غور کرتا رہا، کہتا ہے اگر کلمہ پڑھتا ہوں تب بھی دنیا کہے گی تیرا باپ ساری زندگی لڑتا رہا، تو نے اپنے باپ کی قبر اچھی دیکھی ہے، اپنے باپ کے عزلی دشمن کے ساتھ تو نے صلح کی، اس کا کلمہ پڑھ لیا۔ یہ دماغ میں بات تھی، غرور تھا، تکبر تھا، انانیت تھی۔ اور اگر ذمی بن کے رہتا ہوں تو تب بھی انا اس کو گوارا نہیں کرتی، لوگ کہیں گے ابو جہل کا بیٹا آج محمد کی سلطنت میں ایک ذمی کی حیثیت سے جزیہ دے کے زندگی گزار رہا ہے۔ یہی غور و خوض کرنے کے بعد ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے وطن چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، گھر چھوڑ دیا۔ مفتی اعظم بغداد علامہ علوسی نوٹ کرتے، کہتے کہ جس طرف کا رخ تھا، راستے میں دریا کو عبور کرنے کشتی میں سوار ہوئے، اتفاق سے کشتی بھنور میں پھنس گئی، تیز آندھی، تیز ہوا، خطرہ یہ تھا کہ آج شاید یہ کشتی کنارے نہیں لگے گی، غرق ہوگی۔ سواری ملاح پکارنے لگ گئے، آسمانوں کے رب تو بچا، آسمانوں کے رب۔ ابو جہل کا بیٹا بول اٹھا، کہتا تم محمد کے صحابی ہو، تم محمد کے ساتھی ہو، ملاح بھی مشرک تھے، سواری ون ٹو آل کافر اور مشرک تھی، وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگ گئے، توبہ توبہ، ہم محمد کے ساتھی نہیں جو مانتے تھے، اس لیے توبہ توبہ کی۔ ابو جہل کا بیٹا کہتا ہے توبہ توبہ کیوں کرتے ہو، مجھے تمہارے الفاظ سے شبہ پڑے، تم نے یہ کیوں کہا آسمانوں کے رب تو بچا، تم نے یہ کیوں نہیں کہا لات تو بچا، تم نے یہ کیوں نہیں کہا عزہ تو بچا۔ آج لات و عزہ کہاں ہیں جن کی الوہیت اور جن کی معبودیت کے لیے میرا باپ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر گیا، آج تم ان کو آواز کیوں نہیں دیتے؟ ملا بول اٹھے کہ شاید تو ایسی سواری ہے جو آج پہلی مرتبہ کشتی میں آئی ہے، ہمیں تو جب کبھی ایسی مشکل پیش آئے ہم آسمانوں کے رب کو آواز دیتے ہیں۔ اکرمہ پوچھتے کیوں، ملاح کہنے لگے یہ مشکل اتنی بڑی ہے کہ آسمانوں کے رب کے سوا اس مشکل کو کوئی حل نہیں کر سکتا۔ ہائے ہائے، بات اکرمہ کے ذہن میں اتر گئی، کہتا ہے کہ جس گود میں میں نے پرورش پائی وہاں تو تعلیم یہ تھی ہم ناپاک ہیں، برائے راست وہ نہیں سنتا۔ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا ہے، میں نے جس گود میں پرورش پائی ہے وہاں تو تعلیم یہ تھی ہمارے ہاتھ ناپاک ہیں، وہ نہیں سنتا، ہم خود نجس ہیں، وہ برائے راست نہیں سنتا۔ میں پوچھنا تم سے یہ چاہتا ہوں کہ جو ہاتھ دریا سے باہر اٹھتے ہیں اور خالق نہیں سنتا، وہی ہاتھ آج دریا میں اٹھتے ہیں تو وہ کیوں سنتا ہے؟ کتنا وزندار سوال تھا اکرمہ کا، کہتا بات دماغ میں بٹھاؤ۔ تباہی ہو گئی قریشی قوم کی، نسلیں مٹ گئی، بربادی ہو گئی، لیکن بات تو آج ذہن میں آ رہی ہے کہ جو ہاتھ اتنے پاک ہیں، ناپاک ہیں، جو زبان اتنی ناپاک ہے کہ اگر دریا سے باہر آواز دی جائے تو آسمانوں کا رب قبول نہیں کرتا کہ تم گناہگار ہو، درمیان میں کوئی اور لاؤ، بوئے آسمان و کرب آج بغیر واسطے کے نہیں ذہن میں اتری بات وہی آسمان و کرب آج بغیر کسی وسیلے کے اس ناپاک زبان کے ذریعے نکلے ہوئے الفاظ کیوں کر قبول کرے گا؟ تمہاری کشتی کیوں کر بچے گی؟ سوال ہے میرا، جواب دیجئے۔ ملا خاموش تھے، سواریاں خاموش تھی، ابو جال کے بیٹے کی قسمت کے سورنے کے دن آ گئے تھے۔ لا جواب پایا پوری قوم کو۔ اب کرما بولا ہے، کہتا ہے کرما ابو جال دے پترا زد چھڈ، آئے ہائے چھڈ زد، کچھ نہیں اس نظریے اور عقیدے میں۔ کہتے ہیں اس پار سواریاں اتار کے مہربانی مجھے واپس لوٹائیے۔ کیوں؟ فرمایا جو تم کہتے ہو یہی آمنہ کا لال کہتا ہے، یہی اس کا دین ہے، یہی اس کی تعلیم ہے، یہی اس کی شریعت ہے، یہی اس کی خطابت ہے، یہی اس کی محنت ہے۔ وہ یہی تو کہتے ہیں کہ ہر آن اللہ ہے، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، مختار کل اللہ، سجدے کے لیٹ اللہ، عبادت کے لیٹ اللہ، نظر کے لیٹ اللہ، پوجا کے لیٹ اللہ، ہر مشکل کو حل اللہ کرتے، یہی تو وہ کہتے میں وطن کیوں چھوڑوں، میں اسی کا نوکر بننا چاہتا ہوں۔ واپس آئے، بات ختم کرنا چاہتا ہوں، توجہ رہے۔ واپس آئے محمد رسول اللہ کے سامنے دو زانو بیٹھ گئے، آقا کے سامنے بیٹھ گئے، ہاتھ پھیلا دیے، آقا بیعت کیجئے۔ ابو جال کے بیٹے تم مرید بننا چاہتے ہو؟ ہائے ہائے، گویا نبوت نگاہوں نگاہوں میں یہ فرما رہی تھی، ابو جال کے بیٹے تو مرید بننا چاہتے؟ جی کیوں؟ بات سمجھ آئیے کہ اللہ کے سوا حاجت روا کوئی نہیں۔ آپ کی اور ہماری لڑائی یہی تھی، ہم کہتے تھے لات اور عزا بھی حاجت روا ہے، آپ کہتے تھے اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ بات سمجھ آ گئی، آپ کا مرید بنتا ہوں، اللہ بڑا بے نیاز ہے، ابو جال جہنمیوں کا سردار بنے گا، اکرمہ ابی جال کا بیٹا آل و سنت کا قائد بنا، صحابیہ رسول بنا، پیغمبر کا سچا جانسار بنا۔ بات دماغ میں بیٹھ گئی، عرض یہ کر رہا تھا، آقا فرما رہے تھے اللہ اس نسل کو برباد نہ کر، اسی قریشی خاندان سے مشرک نسل سے کوئی ایسا بھی آ سکتا ہے جو تیری توحید کا علم اٹھائے۔ اس کی جہاں اور بہت ساری مثالیں ہیں، وہاں ابو جال کا بیٹا اکرمہ بھی اس کی ایک زندہ مثال ہے، جس نے توحید کا علم اٹھایا، جھنڈا اٹھایا۔ آج آپ سے بھی یہ کہنا چاہوں گا، ضد، حسد، انعد، انا، غرور اور تکبر انسان کی بربادی کرتا ہے۔ بات سمجھ نہ آئے تو سمجھنے کی کوشش کیجئے، جب سمجھ آئے تو ضد چھوڑ دیجئے۔ ابو جال کا بیٹا جس کے باپ نے نبی سے لڑنے میں حد کر دی، ابو جال کا بیٹا جس کا باپ محمد کی فوج کے ہاتھوں قتل ہوا، ابو جال کا بیٹا جس کے باپ کے لہو سے پیغمبر کی جماعت کی تلواریں رنگین ہوئی، وہ باپ کا قتل بھول گیا، باپ کا قتل چھوڑ گیا جب دین سمجھ آیا۔ جب بات سمجھ آئے زد چھوڑ جائیے، بات سمجھ آئے حضرت چھوڑ دیجئے، ذاتی انات چھوڑ دیجئے۔ دین نام ہی سمجھنے کہے، دین نام ہی عمل کہے، دین نام ہی اس چیز کہے کہ قدم قدم پہ انسان پیغمبر کی شریعت کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ سامعین محترم، بڑا پیارا موضوع ہے، بڑا مقدس عنوان ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ کے سامنے میں اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتا جاؤں۔ طبیعت چاہتی ہے، دل چاہتا ہے، وجود کے ایک ایک رونگٹا چاہتے ہیں. آقا کی سیرت ہو، زبان ہو، آقا دو عالم کی جماعت، آپ کے صحابہ ہوں، ان کی زندگیوں کا تذکرہ ہو. میں نے آپ سے بار عرض کیے، آپ وقت دے کے چلے آئیے جمعے میں، بر وقت آنے کی کوشش کیجئے، اور میں آپ کے سامنے آپ کے اور اپنے سچے رسول کی سیرت، زندگی اور آپ کے حالات لاؤں گا. طبیعت خوش ہوگی، ماحول اور معاشرے سے برائیوں کو مٹانے میں مدد ملے گی. اٹھنا نہیں، تو کیا پھر آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ بر وقت آنے کی کوشش فرمائیں گے؟ انشاءاللہ آپ کی طبیعت خوش ہوگی، ان کے مسائل سمجھ آئیں گے، صحابہ کی عصمت سمجھ آئے گی، اور ماحول اور معاشرے میں جتنی بھی ہم میں برائیاں پھیل چکی ہیں ان کے خاتمے میں مدد ملے گی، اور ساتھ ہی ساتھ امت کو ایک عالم کے نیچے جمع کر کے پیغمبر کی سیرت کا جھنڈا اٹھانے میں انشاءاللہ مدد ملے گی. سامعین محترم، میں نے کچھ 5-4 منٹ بچا لیے ہیں، اس لیے کہ میں نے آپ سے بارہا درخواست کی، کبھی زور دے کر اور کبھی کمزور لفظوں میں. انجمن سپاہ صحابہ ایک ملکگیر تنظیم ہے جس نے بہت قلیل وقت میں طویل سفر طے کر لیا ہے، اور یہ سفر آپ کے بھی سامنے اور پاکستان کے ہر وہ سنی جو آل و سنت کے لیے اپنے دل میں درد رکھتا ہے، ہر اس انسان کے سامنے ہے. سپاہ صحابہ کی کارکردگی، اس کی محنت، اس کا ملک میں صحابہ اکرام کی عزت ناموس کے لیے لٹریچر کے ذریعے پروپوگنڈا اور قربانیوں کے ذریعے پروپوگنڈا، یہ ملک کا آل و سنت کا سنجیدہ طبقہ اس حقیقت کو مان چکا ہے. سپاہ صحابہ محض ایک محلے، ایک شہر، ایک ضلع، ایک تحصیل کی تنظیم نہیں، نہ ہی ایک صوبے کی،